نسبت امام سے ہونے کی وجہ سے بہت سارے پہلو ہیں جو امام کی زندگی کے بارے میں سوچے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں جو مشہور ترین پہلو ہے وہ ان کی علمی تربیت ہے جو امام نے اپنے شاگردوں کے انجام دی، کہ جس وقت وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو جو مشہور روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ 4000 قلم ان کی گفتگو کو، ان کے فرمائشات، ارشادات کو تحریر کرنے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ 4000 افراد سارے کے سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقام امامت اور مقام عصمت میں قبول نہیں کرتے تھے، اس کے اندر حتیٰ کچھ لوگ معاندین بھی ہوتے تھے، مخالفین بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال امام کے علمی پہلو سے سب استفادہ کیا کرتے تھے۔ 4000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس زمانے میں بھی، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے بھی بڑی تعداد ہے، لیکن اس زمانے کی آبادی کے تناسب کے حساب سے تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے اگر کوئی وہاں موجود۔ لیکن جس پہلو کے اوپر کم گفتگو کی جاتی ہے وہ چھٹے امام کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے، اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے، یعنی سمجھ لیجیے کہ یہ شجر ممنوع تھا کہ اگر کوئی امام کی سیاسی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا تو اس کو تقریباً مطرود سمجھا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے اوپر گفتگو ہونے لگی، توجہ ہونے لگی، سوالات اٹھے، ان سوالات کے جوابات دیے گئے، تو امیر المومنین کی سیاسی زندگی، سید الشہداء کے واقعہ کربلا کی سیاست، اور آہستہ آہستہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیاسی زندگیوں کے اوپر گفتگو ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بعض ائمہ کی زندگی پر مجموعی گفتگو کم کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے چھٹے امام کی زندگی پر قدر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن سیاسی زندگی کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی چھٹے امام کی زندگی میں پیش آئی ہے۔ آپ تصور فرمائیں کہ تقریباً 100 سالہ بنی امیہ کا دور اختتام پذیر ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 500 سال تک چلنے والا بنی عباس کا دور شروع ہوا، لگ بھگ 500 سال، اور بعض لوگ اس میں اس کو اور اگر ایکسٹینڈ کریں مختلف وجوہات کی بنیاد پر تو پھر 800 سال تک بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم 400-500 سال بنی عباس کا دور جو ہے وہ باقی رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا مطلب ہلاکو خان کی آمد اور بغداد کی تباہی تک ہے۔ تو یہ جو تبدیلی رونما ہوئی تقریباً 132 ہجرہ کے اندر، یہ امام کے عہد امامت کے اندر منعقد ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ امام کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 148 ہجرہ قرار پاتی ہے۔ تو یہ جو دور تھا کہ جس میں مثال کے طور پر امام کی زندگی کے اندر، امام کی حیات طیبہ کے اندر یہ سیاسی تبدیلی بھی رونما ہو رہی تھی، امام علمی تحریک بھی چلا رہے تھے، اور امام اسی زمانے میں بہت بڑے ایک سیاسی سوال کے سامنے بھی موجود تھے اور اس کا جواب دے رہے تھے۔ وہ سیاسی سوال میرا اپنے خیال ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا سیاسی سوال بنے گا، میں اس کو عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، وہ بہت بڑا سیاسی سوال یہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت اختتام پذیر ہو رہی تھی، اور وہ یہ حکومت وہ حکومت تھی جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بے پناہ ظلم کیے تھے۔ کربلا جیسا واقعہ اس بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا، اور اسلام کی مقدسات سے جو کھیل کھیلا ہے بنی امیہ نے، حتیٰ بنی عباس ظاہری طور پر یہ نہیں کر سکے۔ امامت کو کربلا کے اندر اس طرح سے محصور کرنا اور نواس رسول کے لاشے کو پامال کرنا، یہ بنی عباس کے مظالم کی نوعیت کچھ اور ہے، اور شاید وہ بعض جگہ کے اوپر انتہائی تکلیف دہ ہیں، لیکن جو کربلا میں جسارت دکھائی گئی بنی امیہ کے ذریعے سے، ایسی جسارت پھر بنی عباس نہیں دکھا سکے تھے۔ اسی طریقے سے واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ دو الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول 3 دن تک استبل بنا رہا، یہ جسارتیں بنی امیہ نے کی۔ یا مثال کے طور پر ہشام بن عبد الملک یا سلیمان بن عبد الملک قرآن کریم کو دیوار پہ لٹکا کر تیر مارتا ہے، پارا پارا کر دیتا ہے، اور ایک شعر پڑھ کے کہتا ہے اے قرآن اگر تجھ سے قیامت کے دن کوئی پوچھے کس نے پھاڑا تو میرا نام لینا، یہ جسارتیں کہاں تھیں؟ اسلامی مملکت کے اندر ثقافت کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ رہبر معظم کی ایک بہت خوبصورت تحلیل موجود ہے اس معاملے کے اندر، مولا چوتھے سرکار کے دور میں اسلامی ثقافت اتنی پامال ہو چکی تھی اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر میں کہوں گا، نہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، کہ مدینہ منورہ کے شرفا اکابرین ایک فاحشہ اور مغنیہ کو حج کی الوداع کہنے کے لیے مدینے سے باہر گئے تھے، اور جب وہ حج کر کے واپس آئی تو یہی اکابرین، یہی شرفا اس کو خوش آمد کہنے کے لیے مدینے سے باہر گئے. یہ مدینے کی ثقافت کا عالم تھا، اور مسلمان موجود تھے، سب کے سب مسلمان تھے، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد جب چھٹے امام کا دور آیا تو یہ ثقافت تبدیل ہوئی تھی، بنی امیہ چلی گئی، بنی عباس آئے، بنی عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر آئے. تو جو بہت بڑا سوال خاندان اہل بیت کے سامنے آیا وہ یہ کہ اب جب کہ بنی امیہ اتنے مظالم کے بعد، اتنی جسارتوں کے بعد جا رہے ہیں، تو آپ بنی عباس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور خاص کر یہ کہ بنی عباس دعوے دار ہیں حق اہل بیت کو دلانے کے، اب آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے کہ مثال کے طور پر ایک ظالم جا رہا ہے اور اس نے بڑے ظلم کیے، اور دوسرا کوئی آ رہا ہے جو قدرے آپ کے ساتھ ایک سافٹ کارنر کم از کم ضرور رکھتا ہے، بلکہ دعوے دار ہے کہ آپ ہی کو حق دلائے گا. ہم جانتے ہیں بنی عباس کے نعروں میں سے بہت بڑا ایک نعرہ تھا، الرضا لآل محمد. وہ کہتے تھے جس پر آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہوں گے. اچھا، یہ نعرہ جو تھا یہ بہت ہی مکارانہ طریقے سے لگایا گیا تھا، الرضا لآل محمد، جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہیں. اب جیسے میں اور آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر اس نعرے کو سنیں گے تو آل محمد سے ہم کیا تعبیر کریں گے؟ نبی کے نام پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. جیسے کہ ابھی آپ نے درود میں بھی ارشاد فرمایا، نبی کا نام لیا اور ان کی آل کا نام لیا، تو آپ جیسے آپ سنیں گے الرضا لآل محمد، جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں، تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ تو ظاہر ہے آپ آل محمد سے سمجھیں گے جس کے اوپر اولاد نبی نواسہ رسول جس پہ راضی ہوں گے. بنی عباس اس کا ارادہ نہیں کر رہے تھے، بنی عباس اس کے مقابلے میں اپنا ارادہ کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو آل محمد میں سے قرار دینا چاہتے تھے. لہذا اپنی رشتہ داری کو جو حضرت عباس رسول خدا کے چچا کے ذریعے سے انجام پا رہی تھی، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے دائرے کے اندر شامل قرار دیتے تھے. اس کے اوپر ایک مکالمہ بھی موجود ہے بنی عباس اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان، کے نبی نے، اہل بیت نے ان کو بتایا کہ تمہارا کیا مقام اور ہمارا کیا، اور کیسے یہ مقایسہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ نعرہ اس مکاری کے ساتھ لگایا گیا تھا. اب اہل بیت کے سامنے ایک سوال تھا، بنی امیہ کو تو آپ قبول نہیں کرتے تھے، اب بنی عباس جو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہے، آپ اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا، اب یہاں پر وہ دور نہیں تھا کہ جس میں آپ خاموشی کے ساتھ سیاسی طور پر کچھ کام کر کے اپنی بے طرفی کو لے کر باقی رہ سکیں. یا آپ میدان میں ہیں یا آپ میدان میں نہیں ہیں، اور اگر آپ میدان میں ہیں تو آپ کے نام پر بیعت ہوگی، آپ کے نام پر خلافت قائم ہونے والی ہے، آپ کے نام پر جنگیں ہونے والی ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے نام پہ شہید ہونے والے ہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کب تعلق ہے؟ کیا آپ بنی امیہ کے مخالفین نہیں ہیں؟ کیا آپ بنی امیہ کی پامالی نہیں چاہتے تھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ بنی امیہ کے مقابلے میں اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو یہ بہت بڑا سوال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے تھا. اور اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں تو میں عرض کروں گا، یہ سوال ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا. مجھے کہ دو پارٹیز ہیں، ایک آپ کے حساب سے بہت بری ہے اور ایک آپ کے حساب سے نسبتاً کم بری ہے. آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا؟ اچھا، اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بیان کی حد میں ساتھ دینا ہے. نہیں، آپ کے نام پر بیعت ہوگی، آپ کے نام پہ جانے بھی جائیں گے، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب اس کا جو بہت بڑا سمبولک ایک واقعہ ہوا تھا، وہ شہید مطہری نے بھی مولا چھٹے امام کی زندگی کے تحلیل میں تحریر فرمایا ہے. درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے نام پر بیعتیں کرنا شروع کر دی تھیں. یہ تقریباً 122 ہجرہ کا واقعہ ہے، بہت عجیب علامتی واقعہ ہے. 122 ہجرہ میں مولا پانچویں امام کے زمانے میں ایک موقع کے اوپر ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہے. اگر میں اچانک بولتے بولتے اپنے ذہن میں ڈر گیا، یا ڈر رہا ہوں کہ میں پانچویں امام کا نام لوں یا چھٹے امام کا نام لوں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ہے شاید, جو مجھے یاد آتا ہے 118 کے قریب پانچویں امام کی شہادت ہے. میں اس وقت اچانک اپنے ذہن میں بالکل بلینک ہو گیا ہوں, اس سے نہیں یاد آپ کو پا رہا ہے کچھ, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ پا رہا. میرا اپنے خیال ہے چھٹے امام تشریف فرما تھے, جو مجھے یاد آتا ہے کسی نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائے تھے روایت کے مطابق. تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, یا پانچویں امام یا چھٹے امام. ایک مجلس منعقد ہوئی تھی جس کے اندر بنی عباس نے سب لوگوں کو دعوت دی تھی, جو لوگ بنی امیہ کے مخالفین شمار کیے جاتے تھے ان سب کو دعوت دی, اور اس میں پانچویں یا چھٹے امام بھی تشریف لائے تھے. جہاں تک میرا ذہن ساتھ دیتا ہے شاید چھٹے امام تشریف فرماتے. یہ لوگ موجود ہوئے اور بنی عباس کی طرف سے کھڑے ہو کر یہ کہا گیا کہ ہم بنی امیہ کی حکومت کے خلاف مارکہ شروع کر رہے ہیں, آپ سب لوگ ساتھ دیجئے, اور ساتھ دینے کے بعد جس پر اہل بیت راضی ہوں گے ہم ان کی حکومت کو قائم کر دیں گے. امام تشریف فرماتے, اور ادھر ہی یہ بھی ہوا کہ بنی عباس نے اپنے آل اولاد میں سے ایک شخص کا تعارف کروایا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا. ایک مہدی نام کر کے فرزند وہاں موجود تھے جو بعد میں شہید ہو گئے, مارے گئے تھے, ان کا تعارف کروایا گیا تھا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. البتہ بر سبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ امام آخری امام کی ذکر کو ہم پورے تاریخ اسلام کے اندر قبول ہوئی بھی حقیقت کے طور پہ دیکھتے ہیں. اب آپ تصور کریں 122 ہجرہ کے اندر بھی جب 12ویں امام کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ وعدے کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا, اس ریفرنس کے ساتھ لیا جا رہا ہے. اتنی قبول شدہ حقیقت ہے یہ, اور وہاں پہ جو موجود ہیں وہ سب اہل بیت کو امامت کے طور پہ ماننے والے موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے درمیان میں بھی اسی ریفرنس کے ساتھ لیا گیا. تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ ہے, چھٹے امام سے بھی رائے لی گئی. اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ امامت کو ماننے والے نہیں ہیں, ورنہ رائے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, امام حکم فرمائیں گے. تو امام سے بھی رائے لی گئی, امام نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا کہ یہ مہدی ہیں, یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر تم یہ کہو کہ بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن جو دعویٰ تم کر رہے ہو یہ دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے. امام دو ریفرنس کے ساتھ فرما رہے تھے, ایک تو مہدی ہونے کا دعویٰ غلط تھا, دوسرا خلافت کا دعویٰ جو اندر اندر کیا جا رہا تھا. فرمایا تمہارا دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے, ہاں جس کا تم مقابلہ کرنے کی بات کرو اس کا ہم بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں. اس موقع پر بنی عباس کے حسن نے, ان کے خاندان سے جو آنے والے تھے, ان کے لوگوں نے امام کا مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں, ہم اس انداز میں آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے. امام نے ادھر ہی اپنے غیبی علم سے ارشاد فرمایا کہ کس نے خلافت پر پہنچنا ہے اور کس نے مارا جانا ہے. امام نے ان کو کہا کہ دیکھو تم مارے جاؤ گے اور یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ خلافت پہ پہنچے گا. امام نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ تشریف فرما ہو گئے. بنی عباس اچھی طرح جان گئے تھے 122 کے بعد کم از کم کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے دام میں نہیں آئیں گے اور یہ ہماری بات کو قبول نہیں کریں گے. لیکن بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے راز کو اپنے اندر محدود رکھا اور کھلے عوام اور رضا لآل محمد کا نعرہ لگاتے رہے اور لوگوں کو اس کے نام پہ جمع کرتے رہے. یہاں تک کہ جو بالکل حساس موقع آیا وہ ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بنی عباس کے ایک کمانڈر نے چھٹے امام کو ایک خط لکھ کر بھیجا. بنی عباس کے دو کمانڈر اس زمانے میں بہت مشہور تھے, ایک ابو مسلم خراسانی نام کر کے تھا اور ایک ابو سلمہ خلال نام کر کے تھا. یہ دونوں کمانڈر بہت مشہور تھے اور ہر کمانڈر کے پاس 2.5-3 لاکھ کی فوج ہوا کرتی تھی. آپ 2.5-3 لاکھ کی اس زمانے کی آبادی کے تناسب میں آپ فوج کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی فوج ہوا کرتی تھی جو ان کمانڈرز کے پاس تھی. ان میں سے کسی ایک نے یا شہید مطہری ایک گمان کرتے ہیں کہ شاید دونوں نے, یہ امکان بھی ہے کہ شاید دونوں نے, لیکن موسٹ پروبیبلی ان میں سے کسی ایک نے اور شاید ابو مسلم خراسانی نے امام کو لیٹر بھیجا اور اس لیٹر کے اندر یہ کہا کہ میں کوفے میں آپ کی حمایت کے لیے 1,00,000 کا لشکر جمع کر چکا ہوں, آپ بیعت کا اعلان کریں, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت لوں گا, آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ آفر امام کے پاس آ گئی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اہل بیت کے سامنے سوال ہوتا تھا وہ یہ سوال ہوتا تھا, اب اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بنی امیہ کا تو بہت اچھا موقع ہے, آئیے میدان کے اندر, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, کچھ نہیں ہوا بنی امیہ تو چلے ہی جائیں گے, اگر حکومت قائم ہو گئی تو نعم المقصود, بہت اچھی حکومت بن جائے گی, اور اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو کم سے کم بنی امیہ تو چلے ہی گئے. امام نے اس کے مقابلے میں کیا رد عمل دکھایا؟ امام نے کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ایک روایت کے مطابق خط کو لے کر چراغ پہ جلا دیا، ایک روایت کے مطابق امام اپنے کام کے اندر مشغول رہے۔ جو قاصد بنی عباس کے اس کمانڈر کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی واضح جواب چاہیے، تو امام نے اس کے مقابلے میں ایک شعر پڑھا۔ اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جب بھی کبھی فیصلہ کرنے لگے اس جیسے کسی معاملے کا، تو ہمیں اس شعر کو ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوگا۔ جو مجھے لگتا ہے کہ امام نے صراحت کے ساتھ جواب نہ دیتے ہوئے ایک حکمت عملی کو ضرور ہمارے سامنے طے کر دیا ہے۔ شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، محمد و آل جل فرد۔ اس شعر کا ایک پس منظر ہے، اور شعر کے پس منظر میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہ لوگ جب لکڑیوں کو اٹھانے لگتے ہیں تو رسیاں ان کے پاس ہوا کرتی ہیں، تو دو رسیاں بچھا دیتے ہیں، جیسے ٹرین کی پٹری کے پیرلل دو رسیاں ہوتی ہیں، روز رسیاں بچھا دی جاتی ہیں اور لکڑیوں کو چوڑائی میں ان رسیوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ لکڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان دونوں رسیوں کو جمع کر کے نوٹ لگا دی جاتی ہے، اور نوٹ لگانے کے بعد وہ جو لکڑیاں لے جانے والا ہوتا ہے وہ رسی کو اپنے کمر کے اوپر ڈالتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ اور دو رسیاں اسی لیے ڈالی جاتی ہیں کہ ایک کندھے کے اس طرف سے ایک کندھے کے اس طرف سے لٹکی بھی ہو، اور ان کو پکڑ کے لے جائیں جنہوں نے کبھی زندگی میں رسی کاٹی ہو، لکڑیاں کاٹی ہو، ان کو بہت اچھی طرح یہ پتا ہوگا۔ تو یہ جو رسی پھیلائی جاتی ہے، یہ لکڑیاں کاٹنے سے پہلے پھیلا دی جاتی ہے، اور ایک ایک لکڑی کاٹتے رہتے ہیں اور اس رسی کے اوپر، ان دونوں رسیوں کے اوپر رکھتے رہتے ہیں۔ اور تقریباً مثلاً جب کام ختم ہو جاتا ہے تو بس ایک کام رہ جاتا ہے کہ رسی لپیٹیں، کندھے پہ ڈالیں اور چلے جائیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے جیسے میں صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹوں، رسی کے اوپر ڈالوں، اور جب لکڑیاں اٹھانے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے کہ رسی کسی اور کی تھی۔ یا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے میں پورے فصل کو زمین کے اوپر کاشت کروں، اور جب فصل کو کاٹنے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے زمین تو میری تھی ہی نہیں، زمین کسی اور کی تھی۔ اچھا، اس جواب کے پیچھے میں کیا حکمت عملی تلاش کروں؟ بہت واضح سی بات ہے، یعنی کام سارا میں کروں، جان میری جائے، شہادتیں میرے ماننے والوں کی ہوں، اور حکومت تم لے جاؤ، فائدہ تم اٹھا لو۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، اس کو اگر اس جملے کو میں حکمت عملی کے طور پر لوں، تو میں حکمت عملی کے طور پر اس کا کیا مطلب لوں؟ سیاسی حکمت عملی کے طور پر، تو میں سیاسی حکمت عملی کے طور پر اس کا مطلب یہ لوں گا کہ میدان کوئی اور بچھائے، اصول کوئی اور طے کرے، میں کھلاڑی بن کر اتروں اور جیت کسی اور کی ہو جائے، اور میرا کام صرف یہ ہو کہ میں شکست کھانے والی ٹیم کا ممبر بنا رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔